السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنی خاص مصلحت کی بنیاد پر بعض چیزوں کو، بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں بھی ہم نے بعض خصوصیات کی بنا پر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ درجات، اور ایک سے دوسرے کے درجات بلند بھی فرمائے. ایمان لانے کے اعتبار سے اہل ایمان کے لیے سب کو ایک قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انبیاء اور رسولوں کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب میں اشرف اور افضل بنایا. ایسے ہی جو آسمانی کتابیں ہیں، ان میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ افضل اور بابرکت، پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنایا. ایسے ہی شہروں میں مکے اور مدینے کو اور قدس کو، جہاں بیت المقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے شہروں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی. اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر رکھی ہے. انسانوں میں بھی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے زیادہ فضیلت دی، کسی کو کسی اور اعتبار سے دی. مردوں کے حق میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل. لیکن دوسری طرف ماں ہونے کی حیثیت سے باپ سے زیادہ ایک عورت کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہوتی. تو مختلف اعتبارات سے، مختلف زاویے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. ایسے ہی دن ہیں، ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں، ان میں جمعے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر فضیلت دی، اور مہینوں میں رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی، راتوں میں شب قدر کو دوسری راتوں پر فضیلت دی. اسی طرح دنوں میں ذلحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. ہر مہینے کے اندر ایام 20 ہوتے ہیں، 13 اور 14 اور 15 کی جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی. تو جو یہ فضیلت والے دن ہوتے ہیں، فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، فضیلت والی جگہیں ہوتی ہیں، مقام ہوتے ہیں، اس میں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نزاکتیں ہوتی ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو عام زندگی میں کیا جاتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہے جو حرم میں کیا جائے، مطاف میں کیا جائے، مکے اور مدینے میں کیا جائے. یعنی اتنی ساری اللہ کی تجلیات کے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے سامنے حاضری کا احساس دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. پھر اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مقام بنا دیا ہے. وہاں پر جا کر کسی گناہ کا ارادہ کرنا، کوئی گناہ کر بیٹھنا، یہ دوسرے جگہوں کے مقابلے میں اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی تمہیں اللہ کی یاد نہیں رہی، یہاں بھی تمہیں دھیان نہیں رہا، تو پھر کہاں دھیان آئے گا. اور اگر انہی راتوں کو، انہی دنوں کو اور ان خاص جگہوں پر اگر اچھی طرح اہتمام کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، اس کو دھیان میں رکھ کر، اس کو، اس کے ایک ایک لمحے کو صحیح استعمال اگر کیا جائے تو اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بڑھ جاتی. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان کے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں ان کی ایک کتاب ہے ارکان اربعہ، جن میں انہوں نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ان کی حکمتیں سمجھائیں. ایک تو ہوتا ہے ان کے مسئلے مسائل ہیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں رکھا ہے، نماز کا یہ طریقہ کیوں ہے، روزہ مہینے میں ایک بار کیوں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ 2.5 کیوں ہے، حج کا یہ اجتماع سال میں ایک بار کیوں ہوتا ہے، عمرے کو کیوں رکھا گیا، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی مصلحتیں ہیں اور ان کی فضیلتیں، ان کو انہوں نے بیان کیا اس کتاب. تو انہوں نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میزان بنا دیا ہے، ایک ترازو بنا دیا، جمعے کو گویا پرکھنے کا ایک دن ہے کہ جس کا جمعہ اچھا گزر جائے، اللہ کی عبادت میں گزر جائے، ایک دن عربوں کے نزدیک پہلے بھی عبادتوں میں گزارنے کا ہوتا تھا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اور جمعے کے دن کو عربوں میں یوم العروبہ کہا جاتا تھا پہلے بھی، کہ عربوں کا یہ خاص دن، اور وہ اپنے اعتبار سے کچھ اہتمام کر لیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس دن کی خاص فضیلت بتا دی اور اس کو اہمیت دے دی. مولانا نے لکھا کہ جس کا جمعہ اچھا گزرتا ہے، اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، جمعے میں اگر غفلت ہوتی ہے، جمعے کا دن آنے کے باوجود بھی صبح سے شام تک، فجر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک، ہم اہتمام نہیں کر سکے درود شریف کا، سورہ کہف کا، اسی طرح سے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، دعائیں، خاص طور سے جو ساعت اجابت ہے، جو مغرب کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت، اس وقت کی خاص فضیلت، خطبے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت کی خاص فضیلت ہے، دونوں خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، جلدی سے کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں مانگ لینی چاہیے، اہتمام سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا نہیں ہے، بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگ لی جائے، جو اہم ترین دعائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو دوسرے دنوں پر فضل، جس کا جمعہ اچھا گزرتا ہے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، اور جس کی راتیں اچھی گزرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، غفلت میں نہیں گزرتی ہیں، پھر اس کے دن بھی اچھے گزرتے ہیں. اگر کسی غلط کام کی طرف بڑھتا ہے، فوراً اس کو یاد آتی ہے کہ میں آج اللہ کے سامنے تنہائی میں میں دعا کر چکا ہوں، اللہ سے مانگ چکا ہوں، توبہ کر چکا ہوں، توفیق بڑھ جاتی ہے انسان کی. رات میں جتنی عبادتیں کرتا ہے، یا ایک معمول کے مطابق جتنی بھی کر سکے کرنے کا اس کا اپنا معمول ہے، روزانہ کی روٹین میں داخل ہے، تو اس کے دن اچھے گزرتے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے، امید کی جاتی ہے کہ اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. بہت سے بزرگان دین تھے جو رمضان کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو کوتاہی ہو گئی ان کو معاف فرما، اور پھر اگلے 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ایک رمضان اور عطا فرما کہ میں تلافی کر سکوں. تو پورے سال رمضان کو نہیں بھولتے تھے، رمضان کے بعد ایک لمبی مدت تک یہ دعا کہ کوتاہی ہو گئی ہو اس کا حق ادا ہونا تو دور کی بات ہے، جو کمی رہ گئی، کوئی اس کی شان اور عظمت کا خیال نہیں رکھا جا سکا، اس کو معاف فرما، اس کی تلافی فرما، اور پھر یہ دعا کہ اللہ ایک آئندہ رمضان اور عطا فرما کہ مجھے آپ کی رحمتوں اور فضل اور عنایتوں کا ایک اور موقع ملے کہ ہم اور عبادت کریں، اور آپ کے سامنے جھکیں، دعائیں کریں، آپ سے توبے کے لیے آپ کے دربار میں اور آپ کے حضور میں حاضر ہوں، یہ دعا اور اس کا اہتمام۔ تو یہ پھر مولانا فرمایا کہ جس کا حج اچھا گزرتا ہے پھر اس کی پوری زندگی اچھی گزرنے کی امید کی جا سکتی، تو راتیں اچھی تو دن اچھے، جمعہ اچھا تو پورا ہفتہ اچھا، اور اگر انسان کا رمضان اچھا گزرے تو پورا سال اچھے گزرنے کی امید، اور اسی طرح اگر حج اچھا گزرے تو پوری عمر بہتر سے بہتر، اگر کسی کو حج مبرور اور مقبول نصیب ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو نوازے، تو پوری زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہیں کہ اچھے کاموں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، جتنا زیادہ آدمی اچھے وقت کا، صحیح وقت کا، اپنے فارغ وقت کا، فضیلت والے اوقات کا، دنوں کا، راتوں کا بہتر استعمال کرتا ہے، اس کو بہتر کاموں کی آگے توفیق ملتی ہے، اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راستے میں ہمارے کاموں کے لیے، ہماری عبادت کے لیے، ہماری دعوت کے لیے، ہمارے دین کی اشاعت کے لیے، ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نفس کے خلاف چلتے ہیں، شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز پیدا کرنے کے لیے اور حرام سے لڑنے کے لیے اور حلال کو پانے کے لیے، صحیح کو پانے کے لیے، غلط کو چھوڑنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اچھی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ضرور بھی ضرور ہم ان کے راستوں کو آسان فرما دیں گے، ہدایت دے دیں گے ان راستوں کی، ان راستوں کو آسان کر کے ان پیش کر دیں گے، ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، گویا ان کی مدد کر دیں گے اس راستے میں، اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کا درجہ اختیار کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کو نگاہ میں رکھ کر کرتے ہیں، الاحسان وان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کر رہے ہوں جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہوں، اور اگر آپ اسے نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، پوری زندگی عبادت بن جائے، اور عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ تو خاص عبادت ہے، ان کو تو اسی طریقے پر کرنا ہے جیسے بتایا گیا، لیکن اپنی پوری زندگی جن میں بہت سی چیزیں ہیں جو جائز رکھی گئی ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو بہتر ہے وہ کرنے کی کوشش، یہ اس چیز کو عبادت بنا دیتا ہے۔ انما تصیر العادات عبادات بالنیات، جو عادت کے مطابق جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں نیتوں کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ سوتے وقت یہ نیت کہ میں اللہ تعالیٰ نے جسم کا بھی میرے اوپر حق رکھا ہے اور مجھے عبادت کرنی ہے، کام کرنا ہے، گھر والوں کے لیے کمانا ہے، بچوں کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ زندگی ملی ہے ہمیں محنت کے لیے، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی سوتا ہے اور اس نیت کے ساتھ خاص طور سے مجھے عبادت کے لیے بھی اٹھنا ہے تو وہ سونا اس کا عبادت بن جاتا ہے، اور کسی کا جاگنا بھی اس کے لیے وبال بن جاتا ہے کہ انسان جاگا ہوا ہے لیکن اس وقت کو غلط استعمال کر رہا ہے، روزمرہ کے جو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، لوگوں سے ملنے جلنے کے جتنے کام ہیں ان میں اگر نیت اچھی کر لی جائے تو ان نیتوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں جن کا اللہ کی طرف سے ثواب طے ہے۔ اس امت کی بیماری یہ نہیں ہے کہ یہ بد نیت ہے کہ کوئی کام اچھا کرے، خدا نخواستہ کسی کو صدقہ دے اور یہ سوچے کہ میں بری نیت سے صدقہ دیں، مطلب کسی کو اور کو خوش کرنے کے لیے یا اور کوئی ایسا کام، عام طور سے لوگ نہیں کرتے ہیں، بہت بچا کر کسی کو تھوڑا سا دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لیکن ہماری خرابی ہے کہ ہم بے نیت ہیں، بد نیت تو نہیں ہے، بری نیت نہیں کرتے کسی اچھے کام میں، لیکن وقت پہ چیز یاد نہیں آتی ہے کہ اس میں ہم اچھی نیت کر لیں، کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا، کوئی اچھا احسان کیا، کوئی بہتر کام کیا، تو اس میں دو وجہ سے ہم وہ کام کر سکتے تھے، لیکن اس نیت سے کیا جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی چیز میں دو نیتوں کو ملا لیتے ہیں، مثلا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، جو رشتہ دار مستحق ہے تو زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہو اس کی بھی نیت کر لی، اور یہ بھی نیت کر لی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، یہ نیت بھی کر لی، تو دونوں نیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو مہینے آتے ہیں، اب شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ایک دو دنوں کے بعد، تو یہ مہینہ ایسا ہے جیسے کہ فرض نماز سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ذہن سازی کے لیے آتا ہے، تربیت کے لیے آتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے آتا ہے کہ ذہنی طور پر اب ہم یکسو ہو جائیں۔ کہتے ہیں انسان کے پاس اگر یکسوئی ہو، چاہے ایک سوئی نہ ہو، ایک سوئی بھی نہ ہو اس کے پاس، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، ایک طرف وہ کنسنٹریٹ کر پاتا ہو، دھیان دے پاتا ہو، عبادت میں جو کام بھی کر رہا ہے اس پر توجہ دے پاتا ہو، اس کا ذہن نہ بٹتا ہو، غفلت کا شکار نہ ہوتا ہو، الجھتا نہ ہو، تو ایسی چیزوں میں پھر اس کے لیے ہر چیز میں لطف ہے، مزہ ہے، بے جا غصے سے وہ انسان بچتا ہے، اسٹریس سے بچتا ہے، وقت پہ اپنے کام کرنے کا عادی ہے۔ تو رمضان اچانک آ جاتا ہے ہم لوگوں کی زندگی میں، بھاگتی دوڑتی زندگی میں اچانک معلوم ہوتا ہے کہ آج ایک دو دن بعد رمضان شروع ہونا ہے، اور اچانک جب ہم جیسے وضو کر کے تیز بھاگتے ہوئے نماز میں داخل ہوتے ہیں، کوئی اہتمام پہلے سے نہیں کرتے کہ پہلے سے مسجد میں آ جائیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، خوب نیت کر کے آئیں، تو راستے میں آنا بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم رمضان کے لیے تیاری نہیں کرتے، اچانک سے رمضان آ جاتا ہے، تو پھر ہمیں تیار ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو آخری عشرے تک جا کر آدمی تیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر شعبان سے تیاریاں جاری رہیں اس قسم کی جو رمضان کی عبادتیں، تو انسان کے لیے پھر رمضان کے شروع سے ہی عبادتوں میں اور اضافہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں پہلے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ رمضان کا کے روزے تو چونکہ فرض ہیں اس لیے مکمل روزے رکھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو سلمہ، حضرت اسامہ بن زید، بہت سے صحابہ نے یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ پورا مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان میں ہی مکمل روزے رکھتے تھے 30 یا 29 دنوں۔ لیکن شعبان کا ایک ایسا مہینہ تھا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، ما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شعبان، کہ رمضان میں تو خیر مکمل رکھتے تھے، رمضان تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں شعبان سے زیادہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سب سے زیادہ شعبان میں روزے کا اہتمام فرمایا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کبھی روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھتے ہی رہیں گے، چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر کبھی بریک کرتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں، تو پھر روزہ بہت دنوں تک نہیں رکھتے ہیں، اور کبھی رکھتے رہتے ہیں مسلسل۔ ان روزوں کے علاوہ جو 3 دنوں کے روزے ہیں، ایام 20 کے، 13، 14 اور 15 کے، اسی طرح کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام افضل روزہ بتایا، جن لوگوں کے اندر ہمت ہے اور طاقت ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں، عام دنوں میں، یہ بھی بہت فضیلت کی بات، روزانہ مسلسل روزہ رکھنے کو پسند نہیں فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو ایسے روزے کی بھی اجازت دی گئی کہ جس میں یہ تھا کہ افطار بھی نہیں کرنا ہے، لگاتار روزہ رکھنا ہے، صوم وصال اس کو کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے نہیں، تاکہ آپ تو رکھتے ہیں تو کہا مجھے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، یعنی میرے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں، فضل ہے میرے لیے، لیکن تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اکتا جاؤ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا روزے کا، اس میں آپ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ، ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان جو یہ مہینہ شعبان کا آتا ہے، اس میں بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں کہ اب تو رمضان آئے گا تو پھر ہم عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے، غفلت میں گزر جاتا ہے۔ ذاک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے کام اور میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں کہ جب فرشتوں کے پاس میرے اعمال اس مہینے میں پہنچیں تو معلوم ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں دو تین باتیں فرمائیں کہ ایک تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر ہم اہتمام کریں گے، اور اس میں غفلت ہو جاتی ہے، رمضان کی تیاری نہیں ہو پاتی۔ تو ایک تو رمضان کی تیاری کے لیے اس کو خاص کیا جائے، عبادتوں میں اضافہ کر دیا جائے، خاص طور سے تلاوت میں۔ بہت سے ایسے تابعین تبع تابعین تھے جو اس مہینے کو شہر القرا کہتے تھے کہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ قرآن اس مہینے میں پڑھیں گے تو رمضان میں پڑھنا اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جن لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہے وہ سیکھ سکتے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پھر لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے کہ رمضان میں تو رکھنا ہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو، اور اسی مہینے میں عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میں روزے سے۔ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو گویا دو تین طرح کی پیشی ہوتی ہے۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات دن فرشتے آتے رہتے ہیں، اور پھر ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر جو رات گزارتے ہیں تمہارے درمیان وہ پھر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ اعلم بہم، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا، وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون۔ فجر میں ایک ٹیم جو فرشتوں کی رہتی ہے، فجر میں گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، دوسری ٹیم عصر میں آتی ہے، عصر میں گئے تو بھی نماز پڑھ رہے۔ تو روزانہ اس طرح بندوں کے عمل کی گواہی اللہ کے سامنے پیش ہوتی۔ پھر جمعرات کے دن جمعے کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سوائے قاطع رحم کے، یا ان دو لوگوں کے جو آپس میں جھگڑے کر کے باتیں بند کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ان دونوں کے معافی کو روک دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، آپس میں یہ لوگ صلح کر دیں، تب تک ان کے عمل کو موقوف رکھو، پینڈنگ میں رکھو، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کیا۔ لیکن اس وقت ان کے لیے ان کے کاموں کا اجر وغیرہ نہیں لکھا جاتا۔ تو ایک تو رشتہ داروں کو کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے لوگ، اور ایک آپس میں جو اہل ایمان کی دوستی اور محبت ہے اس کو توڑنے والے۔ اور پھر یہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شعبان میں اعمال بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں، تو گویا روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں بھی پیش ہوتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ شعبان کے سلسلے میں فرمایا گیا خاص طور سے 15ویں شعبان کو بندوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ یا تو مشرک ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، کفر کرنے والے ہیں، یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، یا مشاہن ہیں، مشاہن کی بھی معافی۔ مشاہن کے معنی ہوتے دل میں کینہ رکھنے والے، اپنے بھائیوں سے بغض رکھنے والے، حسد کرنے والے، اہل ایمان سے، مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، اور ایک دوسرے سے دوری بنانے والے۔ تو وہ جتنی حدیثوں میں بھی بندوں کے عمل کی اللہ کے سامنے پیشی کا تذکرہ ہے، اس میں زیادہ تر ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے دل صاف ہونے چاہیے، اور دل کے اندر کدورت، دل میں دوسرے کی نفرت، کینہ، حسد، یہ بیماریاں ہیں جن سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری۔ اسی مہینے کے اندر 15ویں شعبان بھی ہے کہ جس کے بارے میں تقریباً 16-17 صحابہ نے روایت کی ہے۔ وہ ساری روایتیں ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر روایتیں اس میں کمزور درجے کی ہیں، ضعیف ہیں، لیکن تقریباً تمام محدثین کے نزدیک یہ بات بالکل جانی پہچانی ہے کہ جو کمزور روایت ہو لیکن وہ کسی حلال و حرام کے بارے میں نہ ہو بلکہ کسی فضیلت کے بارے میں ہو۔ اگر کئی صحابہ یہ بات کہہ رہے ہیں، کئی راستوں سے، کئی ذریعے سے یہ چیز ہمیں پہنچ رہی ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ لیکن اس رات کے اندر کوئی خاص فضیلت کی کوئی چیز ایسی کہ فلاں تعداد میں 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اس میں 300 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں، اور اتنی مرتبہ فلاں سورہ پڑھیں، اس قسم کی کوئی نماز نہیں ہے اس کے اندر۔ بلکہ جو عبادت ممکن ہو جتنی دیر ممکن ہو تنہائی میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس فضیلت کی امید رکھی جائے کہ مبارک رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں نوازتا ہے. لیکن اس امت میں اس رات کا مختلف طریقوں سے غلط استعمال ہونے لگا. ایک تو بعض چیزیں لازمی کر دی گئیں جیسے کہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے, یہ بھی جس حدیث سے ثابت ہے وہ بہت کمزور درجے کی حدیث. بہتر یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے, جتنے زیادہ رکھ سکیں تو آپ 15ویں شعبان کو بھی رکھیں, لیکن صرف اس دن کو خاص کر کے اور یہ سمجھنا ہے کہ صرف اسی دن کی فضیلت ہے اور فضیلت نہیں ہے, یہ بات روایتوں کے اعتبار سے درست نہیں معلوم ہوتی. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اور کئی بار یہ بیان دیا انہوں نے کہ دو نیتیں کی جائیں, ایک تو ایام 20 کی کہ 13, 14, 15 کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے ہر مہینے میں, تو شعبان میں بھی 13, 14, 15 کو رکھ لیں, یا شعبان میں کبھی بھی رکھیں تو فضیلت کی بات ہے تو اس نیت سے رکھ لیں, لیکن صرف اسی دن کو سمجھنا ہے کہ صرف اسی دن فضیلت ہے اور دنوں میں نہیں رکھنا, یہ مناسب نہیں معلوم. اسی طرح سے قبرستان جانے کے لیے اسی دن کو خاص کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے, یہ بات بھی ثابت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک رات تشریف لے گئے اور 15ویں شعبان تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تلاش کیا کہ حضور کہاں گئے رات, یہ صرف ایک مرتبہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا. تو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے. ہم لوگوں نے یہ کر دیا کہ 15ویں شعبان کو ہی قبرستان جانے کا دن بنا لیا کہ یہی ایک دن ہے جس میں جانا چاہیے, یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہوتی. اس لیے کبھی جائیں کبھی ناغہ کر دیں, جب ممکن ہو زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے, لیکن اسے خاص نہیں کرنا چاہیے. بعض چیزیں اس میں داخل کر دی گئیں, جیسے بعض جگہوں پر تو شب برات, براءت اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں براءت کی رات, یعنی اس میں گناہوں سے براءت ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے, جیسا کہ اس 15ویں شعبان کی روایتوں میں ہے. لیکن شب برات لوگوں کی ہوتی نہیں ہے بغیر حلوے کے, ظاہر ہے کہ یہ حلوے حلوے تو اس کے کہیں جلوے نظر نہیں آتے ہیں, نہ ہمیں قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ تابعین, کہیں نہیں. اور ایسے ہی پھر آتش بازیاں, یہ تو انتہائی بدتمیزی کی بات ہے, گستاخی کی بات ہے, بلکہ اس رات کا مذاق ہے. پھر ایک بات یہ کہ اس کو شب قدر سے بعض لوگ بڑھا دیتے ہیں, رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہے شب قدر, وہ راتیں بہت اعلیٰ بہت افضل ہیں اس رات کے مقابلے میں, تو اس رات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اس رات میں بھی گنجائش ہو تو, اب بعض لوگ مسجد ہی بند کر دیتے ہیں کہ کوئی آنے نہ پائے, اور کچھ لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں اور اس میں ہر طرح کا کام کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں دو سرے پر ہیں. اعتدال کی بات یہ ہے, جو بیچ بیچ کی بات ہے, کہ جتنا ممکن ہو آدمی عبادت کرے, ہر طرح کی عبادت, کوئی خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہم روزے سے ہوں, بہتر حالت میں ہوں, اور رمضان ہمیں مل سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں, تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ اس شعبان کو رمضان کی تیاری کا بہتر سے بہتر مہینہ پچھلے تمام سالوں سے بہتر بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے اپنے شاعن شان نوازے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق دے, اور پوری زندگی اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.